Ya imam. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله أما بعد فقد قال الله وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. درخواست ہے سورہ فاتحہ کی برائے مرحومین سید شبیر علی جعفری، لائق النساء بیگم، سید محمد رضوی، سید محمد جواد، میر وزارت علی خان، زاکیہ بیگم، شمس النساء بیگم اور جملہ مومنین و مومنات کے لیے ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، کل میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ اللہ جل شانہ نے ہم انسانوں کو مقصد حیات کے حصول میں کامیاب بنانے کے لیے ایک نظام اور ایک سسٹم مقرر کیا ہے. اسی سسٹم کا ایک حصہ ہے دعا. جس طریقے سے نماز کی اپنی اہمیت ہے، روزے کی اپنی اہمیت ہے، حج کی اپنی اہمیت ہے، خمس و زکوٰۃ اور اخلاقی اقدار کی اپنی اہمیت ہے، اسی طریقے سے دعا کی بھی خاص اہمیت ہے. حکم ہے پروردگار کا کہ دعا مانگیں. کل عرض کیا تھا کہ دعا کیوں مانگیں، اس کا جو سب سے کمتر سبب ہے وہ یہ ہے کہ ہم عاجز ہیں، ناتواں ہیں، کمزور ہیں. فطرت بشر کا یہ تقاضا ہے کہ کمزور طاقتور سے مدد مانگے، کمزور اپنے کو طاقتور سے جوڑ لے. یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے. جس طرح سے انسان کی فطرت میں عبادت شامل ہے، اسی طرح سے انسان کی فطرت میں دعا بھی شامل ہے. لیکن جس طرح سے بشر عبادت کے میدان میں کس کی عبادت کریں خطا کا شکار ہو گیا، خدا کی عبادت کے بجائے، خالق کی عبادت کے بجائے، رازق کی عبادت کے بجائے پتھروں کی عبادت کرنے لگا، درختوں کی عبادت کرنے لگا، جانوروں کی عبادت کرنے لگا، اسی طرح سے دعا کے میدان میں بھی، مدد مانگنے کے میدان میں بھی، سہارا لینے کے میدان میں بھی غلطی کا شکار ہو گیا. بجائے اس کی کہ اس سے دعا مانگتا جو سرچشمہ قدرت ہے، ساری قوت اور ساری عزت کا جو خزانہ ہے اس کے آگے ہاتھ پھیلانے کے بجائے اپنے جیسے کمزوروں کے آگے ہاتھ پھیلانے لگا، ان کا سہارا دینے لگا جو اتنے کمزور ہیں کہ مچھر کے ڈر سے مچھردانی کی پناہ لیتے ہیں، اتنے کمزور ہیں، ایک چھوٹی سی مخلوق بھی انہیں جو ہے وہ عاجز و ناتواں بنا دیتی ہے. مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ میں انسان کی اس بیچارگی کی طرف یوں اشارہ فرماتے ہیں، کتنا بیچارہ ہے یہ انسان. ان انسانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جن کے یہاں کھانے کو رات میں روٹی نہیں ہے، ان کی بیچارگی کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں، ان کا تذکرہ کر رہا ہوں جو لوگوں کے لیے آئیڈیل بنے ہوئے ہیں، جن کی زندگی کو لوگوں نے اپنے لیے قبلہ اعمال بنا رکھا ہے. بل گیٹس کی بات کر رہا ہوں، مکیش امبانی کی بات کر رہا ہوں، ان کا تذکرہ. کتنے عاجز و ناتواں ہیں یہ افراد، یہ انسان کتنا عاجز ہے. مولا فرماتے مسکین ابن آدم، یہ ابن آدم کتنا بیچارہ ہے. مکتوم الاجل مکنون العلل محفوظ العمل، کتنا بیچارہ ہے یہ انسان، اسے یہی نہیں پتا کہ اس کی زندگی کے کتنے دن باقی ہیں، کتنے لمحے اس کی زندگی کے باقی ہیں. بھائی انسان پلاننگ اسی حساب سے کرتا ہے نا، کتنا دن رہنا ہے، دو دن رہنا ہے، دو دن کے حساب سے منصوبہ بندی ہوگی، دو سال رہنا ہے، دو سال کے حساب سے منصوبہ بندی ہوگی، بڑے بڑے منصوبے یہ انسان بناتا ہے، اسے یہی نہیں پتا کہ کتنے دن ہے. مکتوم الاجل مکنون العلل، جانے کتنی بیماریاں اپنے ساتھ لیے گھوم رہا ہے اسے پتا بھی نہیں ہے، پتا چل جاتا تو شاید اس کا علاج کر لیتا. کتنی ہی بیماریاں ایسی ہیں کہ اس میں مبتلا ہے، جانتا ہی نہیں ہے. مکنون العلل، عرض کر دیا وہ ہماری بات نہیں ہو رہی ہے، بل گیٹس کو بھی نہیں معلوم کتنی بیماریاں. ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے، ایک صاحب ہمارے یہاں آئے تھے، ماشاءاللہ بڑے اچھے عہدے پر ہیں، تندرست ٹھیک ٹھاک، ان کی کمپنی ہر سال اپنے ورکر کا یہ جو ہے وہ چیک اپ کراتی ہے، یہ ذرا بڑے عہدے پر تھے دادا، ان کے خاص طریقے سے چیک اپ. کہنے لگا کہ جب میں ای این ٹی ڈاکٹر کے پاس گیا چیک اپ کرانے کے لیے، میں اپنے کو بالکل تندرست سمجھ رہا تھا، اب وہ بھی اس نے رسمی طور سے فقط معائنہ کرنا چاہا تھا کہ وہ خانہ پوری ہو جائے نا، کہ ہو گیا چیک اپ. اس نے ذرا گردن پہ ہاتھ لگایا یہاں پہ گلے پر، ارے کچھ گلٹی محسوس ہو رہی ہے، یہاں تو کچھ گلٹی محسوس ہو رہی ہے اس کا، یہ جو ہے گہرائی سے یہ جو ہے معائنہ. اب جو گہرائی سے اس کا معائنہ ہوا، پتا چلا ایک گلٹی نہیں ہے، 25 گلٹی میں 14 کینسر کی گلٹیاں ہیں. خیر وقت پر پتا چل گیا، آپریشن ہو گیا، گلٹیاں نکل گئیں، بچ گئے. مکنون العلل، مکتوم الاجل، مکنون العلل، محفوظ العمل، اس انسان کا ایک ایک عمل محفوظ ہے. اچھا کام کیا وہ بھی محفوظ، برا کام کیا وہ بھی محفوظ، دنیا والوں کی نگاہوں سے بچ کے نکل سکتے ہیں، نگاہ پروردگار سے بچ کے نہیں نکل سکتے. محفوظ العمل، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ذرہ برابر اگر اچھا کام کیا ہے وہ بھی محفوظ ہے، اور اگر ذرہ برابر برا کام کیا ہے وہ بھی محفوظ ہے. اچھا کام محفوظ رہ جائے یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، ہماری نیکیاں محفوظ رہیں یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن پریشانی جب ہو جاتی ہے جب ہماری برائیاں بھی محفوظ ہیں. اور ہر ہر برے کام کا انجام بھگتنا ہے. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کتنا بیچارہ ہے, کتنا عاجز و ناتواں ہے یہ انسان کہ تولمہ البقا, مچھر بھی اسے پریشانی میں ڈال دیتا ہے, ایک مچھر بھی اسے پریشان کر دیتا ہے. وَتَقْتُلُهُ الشَّرْقَا, اسے قتل کرنے کے لیے ایٹم بم کی ضرورت نہیں ہے, گلے کا اچھو بھی اسے ختم کر دیتا ہے. پانی پی رہے تو پانی گلے میں اٹک گیا, پانی وہی پانی جو مایہ حیات ہے. اگر ایک دفعہ یہ حلق میں اٹک گیا, کتنی موتیں ہو چکی ہیں اس طریقے سے. تقتلہ الشرقا, اسے گلے میں اگر پانی کا پھندا پڑ جائے, اچھو جسے کہتے ہیں, گلے کا اچھو بھی اسے قتل کر دیتا ہے. وَتُنْتِنُهُ الْعَرْقَا, ساری دنیا کا سینٹ پرفیوم استعمال کر لیتا ہے لیکن یہ پسینہ اس کے بدن کو بدبودار بنا دیتا ہے. اتنا کمزور عاجز اور ناتواں ہے یہ انسان. تو اگر ہاتھ پھیلانا ہی ہے, اگر مانگنا ہے, اسے مانگو جہاں عزت کا خزانہ ہے, جہاں قدرت کا خزانہ ہے. اپنے جیسے عاجزوں کے آگے ہاتھ پھیلا کے کیا کریں گے, ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. قرآن مجید کہتا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ, کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے کہ ان کے ان کے دروازے پہ جا کر کے ہاتھ پھیلائے. وہ دیتا ہے ذلیل کیے بغیر دیتا ہے, وہ دیتا ہے ذلیل کیے بغیر دیتا ہے. ہم اپنوں کے اپنے جیسوں کے آگے پھیلاتے ہیں, اول تو دیتے نہیں, اور دیتے بھی ہیں تو عزت نیلام کر کے دیتے ہیں. الیس اللہ بکاف عبدا وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِ, میرے حبیب, کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اس کے باوجود کچھ لوگ آپ کو آ کر کے غیر اللہ سے ڈراتے ہیں. ارے آپ نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا, آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ ممکن ہے فلاں طاقت آپ کو تباہ کر دے. ارے اللہ جس کا محافظ, اسے کون تباہ کر سکتا ہے, اسے کون برباد کر سکتا ہے؟ الیس اللہ بکاف عبدا, اپنے بندے کو ہر شر سے بچانے کے لیے اللہ کافی ہے. غیر اللہ کا ڈر کا ہے کا, غیر اللہ کا خوف کس چیز کا؟ خوف اگر ہے تو اللہ کا خوف ہے, نہ کہ غیر اللہ کا خوف. کیا مانگے دعا میں, کل گفتگو یہاں پر رک گئی تھی. مانگنا تو ہے, اللہ سے مانگنا ہے, یہ طے پا گیا. کیا مانگیں, دنیا مانگیں یا آخرت مانگیں؟ دنیا بھی اس سے مانگنا ہے, آخرت بھی اس سے مانگنا ہے. اسلام کی نگاہ میں جہاں آخرت کی اہمیت ہے, وہیں دنیا کے لیے اہمیت ہے. اگرچہ اسلام میں ایک فرقہ, ایک طبقہ صوفیہ کے نام سے پیدا ہو گیا, اور ہمارے ہندوستان میں ان کو بڑی قدر کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے, اور آج عالمی میڈیا تصوف کو بہت ہوا دے رہا ہے. مسلمانوں میں اگر کچھ اچھا, کوئی اچھا طبقہ ہے تو یہ صوفیہ والے ہیں, کیونکہ صوفیہ کہتے ہیں ہمیں دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ان کے دروازے پہ جو آ جائے وہ سب کو آشیرواد دے دیتے ہیں, ظالم آیا اسے بھی آشیرواد, مظلوم آیا اسے بھی آشیرواد. صوفیہ کا نعرہ دنیا بیزاری, اور اکثر صوفیہ اپنے کو مولائے کائنات سے جوڑتے ہیں. کل میں نے عرض کیا تھا کہ یقیناً امیر المومنین نے مذمت دنیا کی ہے, لیکن جس علی نے مذمت کی ہے دنیا نے, وہی علی دنیا کی تعریف کرتے بھی نظر آ رہا ہے. کل میں نے مولا کے ارشادات آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے, دنیا لائق مذمت ہے وہ دنیا جو آخرت کو قربان کر کے حاصل کی جائے, وہ دنیا, وہ دنیا جس کا طلبگار عمر سعد تھا, وہ دنیا جس کا طلبگار معاویہ تھا, وہ دنیا لائق مذمت ہے. وَإِلَّا دنیا لائق مذمت نہیں. آپ دیکھیں قرآن مجید میں 55 مقامات پر آخرت کا تذکرہ ہے. 55 مقامات پر آخرت کا ذکر ہے اور 55 ہی مقامات پر دنیا کا ذکر ہے. یہ تعداد کا توازن یوں ہی نہیں ہے, کیونکہ قرآن ہم جیسے جاہلوں کی کتاب تو نہیں نہ ہے کہ بس ہو گیا اتفاق سے. خدا کے ہاں کوئی چیز اتفاق نہیں ہے, ہر چیز کا ایک نظام ہے, ایک سسٹم ہے, ایک مقصد ہے. اگر پروردگار نے 55 مرتبہ آخرت کا تذکرہ کیا, 55 ہی مرتبہ دنیا کا تذکرہ کیا, یہ سمجھانے کے لیے کہ نہ آخرت کو دنیا کے لیے قربان کر دو نہ دنیا کو آخرت کے لیے قربان کر دو, دونوں چیزیں ہمارے یہاں پر اہم ہیں. بس فرق یہ ہے کہ آپ دنیا کو کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. ابو یعفور امام جعفر صادق علیہ السلام ایک صحابی ہیں, آئے امام کے پاس. آنے کے بعد کہنے لگے, مولا انا لنحب الدنیا. مولا نہیں معلوم ہمیں اچھی بات ہے یا بری بات ہے, ہم دنیا سے محبت کرتے ہیں, عاشق دنیا ہیں. یہ ان کا اخلاص تھا نا, صدق دل, صاف صاف بات. ہم لوگ اتنا نہیں نا ہے کہ موقع محل دیکھ لیا دنیا پرستوں کے سامنے, دنیا پرست آخرت پرستوں کے سامنے. مولا انا لنحب الدنیا, ہمیں دنیا سے محبت ہے. امام نے فرمایا کہ تصنع بها ماذا, کیا مطلب تمہیں دنیا سے محبت, کیا کرتے ہو تم دنیا میں, دنیا تم کس لیے حاصل کرنا چاہتے ہو؟ دنیا سے محبت ہے, بزنس کرتے ہو, کاروبار ہے, جاب ہے, جو بھی ہے, بہرحال دنیا حاصل کر رہے ہو, کس لیے؟ مقصد حصول دنیا کیا ہے؟ بہت اہم سوال ہے. ان کا مولا ہم دنیا کماتے ہیں, اتزوجو بہا, ہم مال کمائیں گے, شادی کریں, شادی کے لیے پیسہ چاہیے نا. بزنس کرتے ہیں, جاب کرتے ہیں, پیسہ کمائیں کاہے کے لیے, شادی کے لیے. واحج, دولت کماتا ہوں, شادی کروں گا, دولت کماتا ہوں, حج کرنے جاؤں, حج کے لیے پیسہ چاہیے نا. خاص طور سے اگر سعودی نظام کے تحت حج کرنا ہو تو بہت پیسہ چاہیے. کتنے افراد ان کے پل رہے حجی کے سائے میں, ایجنٹوں کے حوالے کر دیا سارا حج, سارا حج ایجنٹوں کے حوالے. آپ پہلے عمرہ کرنے جاتے تھے, گئے سفارت, ویزا لیا, ٹکٹ لیا, چلے گئے. نہیں, اب آپ کو ویزا نہیں ملے گا, ایجنٹ کے تھرو جانا پڑے گا, ایجنٹ کے تھرو گھر وہ فراہم کرے گا, سب کچھ وہ فراہم. اور اگر کہیں آپ نے تعلقات ولقات استعمال کر کے ویزا لے بھی لیا ایجنٹ سے کم 7-8 ہزار روپے ان کے جیب میں جانا ہی جانا ہے. حج کرنا ہے, حج کے لیے پیسہ چاہیے. مولان بزنس کرتا ہوں, کاروبار کرتا ہوں, کاہے کے لیے؟ حج, شادی کروں گا, حج کروں گا. انفقوا علی عیالی, جب شادی کریں گے, بال بچے ہوں گے, ان پر خرچہ کروں گا. وانیل اخوانی واتصدق, اور جو ہمارے مومن برادران غریب ہیں ان کی مدد کروں گا, صدقہ نکالوں گا, دنیا کماؤں گا, دولت حاصل کروں گا, کاہے کے لیے؟ مقصد بیان کر دیا, شادی بیاہ کے لیے. حج کروں گا, اپنے بال بچوں کا خرچہ نکالوں گا, غریب بھائیوں کی مدد کروں گا. امام کا جواب سنیں گے, امام فرماتے ہیں لیس ھذا من الدنیا ھذا من الآخرہ, یہ دنیا نہیں ہے, یہ تو عین آخرت ہے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر, ھذا لیس من الدنیا, یہ دنیا نہیں ہے, یہ تو عین آخرت ہے. قرآن مجید جہاں جناب عیسیٰ کی فضیلت بیان کر رہا ہے, کمالات حضرت عیسیٰ میں کیا کیا ہے, ہم سے پوچھا جائے کہ انسان کا کمال, ہم کہیں گے صاحب اتنا عبادت کرے کہ اس کو آخرت میں جنت مل جائے, فلاں مل جائے, وہاں عزت ملے, ساری باتیں آخرت ہی کی کریں گے. قرآن کیا کہہ رہا ہے, وقالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم. یاد کرو اس لمحے کو جب فرشتوں نے مریم سے کہا, اے مریم اللہ تمہیں بشارت دے رہا ہے اپنے اس کلمے کی جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے. ان کی یہ جو فضیلت کیا ہے, دو فضیلت یہاں بیان کی گئی ہے, ایک آخرت کی، ایک دنیا کی. وجیہن فی الدنیا ومن المقربین، ایک عیسیٰ کی فضیلت یہ کہ دنیا میں صاحب عزت و شرف ہیں. ومن المقربین، اور اللہ کے مقرب بندے ہیں. تو انسان کا کمال صرف یہ نہیں ہے کہ وہ آخرت میں صاحب عزت ہو، کمال بشر یہ ہے کہ آخرت میں بھی عزیز، دنیا میں بھی صاحب عزت ہو جائے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. وجیہن فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی صاحب عزت اور آخرت میں مقرب بارگاہ الہی ہیں. دنیا میں ذلت اچھی چیز نہیں ہے. ایسا عمل اختیار کریں، ایسا کردار بنائیں، دنیا میں بھی صاحب عزت اور آخرت میں بھی صاحب عزت. عزیزو، دنیا کی ذلت عذاب الہی ہے، عذاب الہی ہے. سنیں آیت، سنیں. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، وہ افراد جو خدا اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فتنہ و فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. یسعون یعنی عمل پورا نہیں ہوا ہے تب بھی کوشش کر رہے ہیں. کاہے کی کوشش کر رہے ہیں؟ فتنہ و فساد پھیلانے کی. خب کبھی کبھی کوشش کامیاب ہو جاتی، کبھی کوشش کامیاب. یہاں کوشش پر بھی سزا ہے، فساد پھیلانے کی کوشش پر. خدا فسادیوں کو پسند نہیں کرتا ہے. ان اللہ لا یحب الفساد. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، وہ افراد جو جنگ کرتے ہیں اللہ اس کے رسول سے اور زمین پر فتنوں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی سزا معلوم ہے کیا ہے؟ دنیا کی بات کر رہا ہوں، آخرت کی نہیں. دنیا میں ان کی سزا یہ ہے کہ آئیں جو قتلو، قتل کر دیے جائیں ایسے افراد. کون؟ جو زمین میں فتن و فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، خدا اور رسول سے جنگ کرتے ہیں. یہ افراد ایو قتلو او یسلبو او تقطع ایدیہم و ارجلہم من خلاف او ینفو من الارض. چار سزائیں یہاں پر پروردگار نے بیان کی. آپشن ہے، یا یہ یا یہ یا یہ. پہلی سزا کے قتل کر دیا جائے تلوار کے ذریعے، دوسری سزا پھانسی دے دی جائے، تیسری سزا ان کے ہاتھ پیر کاٹ دیے جائے، مثلا داہنا ہاتھ بایاں پیر یا بایاں ہاتھ داہنا پیر، یا ان کو جلا وطن کر دیا جائے. ینفو من الارض، چار میں سے کوئی ایک سزا ان کو. کن لوگوں کو؟ وہ افراد جو زمین میں فتنہ و فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ اور رسول سے یہ جنگ کرتے ہیں. کیوں یہ سزا دی جائے؟ ذالکا، اہم جملہ یہاں پر ہے، قتل کر دیے جائیں، پھانسی دے دی جائے، ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں، یا انہیں شہر بدر کر دیا جائے، ملک بدر کر دیا جائے. ذالکا خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرت عذاب عظیم، یہ دنیا میں ان کے لیے ذلت و رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم الگ ہے. یعنی وہ افراد جو زمین پر فتن و فساد پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے دو سزا ہے، ایک سزا آخرت میں ہے، ایک سزا اسی دنیا میں ہے. دنیا کی سزا یہ ہے کہ وہ ذلیل و رسوا کر دیے جائیں گے. تو ذلت و رسوائی کیا ہے؟ دنیا کی ذلت و رسوائی اسلام میں ممدوح نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے. ہمارا عمل ایسا عمل ہونا چاہیے کہ ہم آخرت میں بھی صاحب عزت ہوں اور دنیا میں بھی صاحب عزت ہوں. تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار، کیا مانگیں؟ دنیا میں بھی نیکیاں اور آخرت میں بھی نیکیاں. دنیا میں بھی عزت ہے، آخرت میں بھی عزت ہے. دنیا میں بھی صاحب اقتدار، آخرت میں بھی صاحب اقتدار. ایک مومن ذلیل نہیں ہوتا. ایک مومن کو اپنے عمل سے کوشش یہ کرنا، مومن صرف وہی نہیں ہے جو محراب عبادت میں بیٹھا نمازیں پڑھتا رہے، مومن صرف وہی نہیں ہے جو مصلے پر بیٹھا ہوا دعاؤں اور تلاوت قرآن میں مصروف رہے. مومن وہ ہے، تلاوت قرآن بھی ہے، دعا بھی ہے، نماز بھی ہے، تسبیح بھی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ دنیا میں اتنی ترقی حاصل کرے کہ عزت اس کے قدم چکے ہوئے طاقت اس کی مٹھی میں ہو. دعا دنیا کے بھی مانگنا ہے, دعا آخرت کی مانگنا. ایک دعا ہے جو سب سے زیادہ اہم ہے. یہ ساری دعائیں مستحب ہیں. اب جو دعا کو عرض کرنے جا رہا ہوں وہ واجب ہے. دنیا میں اقدار مانگنا اللہ سے مستحب, دولت مانگنا مستحب, لیکن ایک دعا ہے جو واجب ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے صراط مستقیم پر باقی رہ جانا. صراط مستقیم پر باقی رہ جانا, صراط مستقیم پر آ جانا اور ہے باقی رہنا. آنے کی بھی اہمیت ہے, اس سے زیادہ اہمیت ہے باقی رہ جانے کی. آپ نے ڈھیر ساری دولت حاصل کر لی, معلوم ہے بڑی اچھی آپ کو جاب مل گئی, 5 کروڑ روپے مہینہ کی سیلری آپ کی ہوتی ہے نا آج کل سیلری اس طرح کی, 5 کروڑ مہینے کی سیلری آپ کو مل گئی. گھر لے کر کے آیا, ڈاکو آیا لے کے چلا گیا, خوب کیا فائدہ اس کا. دولت کا حصول بھی اہم ہے, اس کی حفاظت بھی اہم ہے, ڈاکوؤں سے بچانا ہے. ایمان کا حاصل کرنا بھی اہم ہے, ایمان کا باقی رہنا بھی اہم ہے. جیسے دولت پر ڈاکہ ڈالنے والے ڈاکو موجود ہیں, ایمان پر بھی ڈاکہ ڈالنے والے ڈاکو موجود ہیں. یہ دعا بقا, صراط مستقیم پر باقی رہنا. اللہ کا شکر ہے شیعہ گھر میں پیدا ہو گئے, اللہ کا شکر ہے کہ اس ماحول میں ہمیں سانس لینے کا موقع ملا جہاں محبت اہل بیت کا چرچا تھا. آج ہمارے دل میں محبت اہل بیت ہے, کل باقی بھی رہے گی. بہت سے نمونے ایسے ہیں, ابتدا بہت اچھی ہے انجام بڑا خراب ہے. عبداللہ ابن عباس سامنے کی مثال ہے نا, کسی نے سوچا تھا کہ عبداللہ ابن عباس کا یہ انجام ہوگا؟ عبداللہ ابن عباس مولا کائنات کے چچیرے بھائی بھی ہیں, عبداللہ ابن عباس مولا کے جانسار ہیں. عبداللہ ابن عباس کو مولا نے یمن جیسی اہم ریاست کا گورنر بنایا, اور انہوں نے اپنی ذمہ داری کو بحسن و خوبی یہ جو ہے نبھایا, اور اس راہ میں اپنے 2 بچوں کی شہادت بھی پیش کر دی. معاویہ کے دہشت گردوں نے ان کی ریاست میں آ کے ان کے 2 بچوں کا بے دردی سے قتل کر دیا, مگر مولا کی حمایت سے دستبردار نہیں ہوئے, ثابت قدم رہے. یہاں تک کہ مولا کی شہادت کے بعد ان کے خدمات کو دیکھتے ہوئے امام حسن نے انہیں اپنے لشکر کا سپہ سالار بنا دیا. پوری فوج کے کمانڈر ان چیف ہیں عبداللہ ابن عباس. مگر انجام کیا ہوا؟ انجام یہ ہوا کہ معاویہ سے 10 لاکھ درہم لے کر کے بک گئے. اکیلے نہیں گئے, 4000 کے فوج بھی اپنے ساتھ لے کے چلے گئے. امام حسن کی مظلومیت میں عبداللہ ابن عباس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اس لیے ہمارے یہاں دعا کی جاتی ہے انجام بخیر ہو, اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا. صراط مستقیم پر باقی رہنے کی دعا واجب ہے. نماز واجب ہے نا, نماز واجب ہے, اور کوئی نماز سورہ حمد کے بغیر نہیں ہوتی ہے. حدیث ہے معصوم کے, لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. سورہ حمد کے بغیر نماز ہو ہی نہیں سکتی ہے. دوسرا سورہ پڑھنا اگر بھول جائیں تو اس کا سدے باب ہے, سورہ حمد کے بغیر. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, اور سورہ حمد میں اہدنا الصراط مستقیم. خدایا ہمیں صراط مستقیم پر باقی رکھ. آ تو گئے ہیں صراط مستقیم پر, باقی رکھ. یہ دعا کون سی دعا ہے؟ واجب دعا ہے. نماز واجب, نماز میں حمد کا پڑھنا واجب. تو اہدنا الصراط المستقیم, صراط مستقیم پر باقی رہنے کی دعا کرنا واجب قرار دیا گیا ہے. کسی نے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ مولا آپ کیوں پڑھتے ہیں نماز میں اہدنا الصراط المستقیم؟ آپ تو صراط مستقیم پر ہیں بھائی, ہمارے آپ کے بارے میں تو شک ہو سکتا ہے نا. میں کیا پتا جس چیز کو ہم صراط مستقیم سمجھ رہے ہیں وہ ہے کہ ہے بھی نہیں, ممکن ہے نا, ہو سکتا ہے کہ ہمارے عقائد میں کھوٹ ہو, ہو سکتا ہے کہ ہم نے غلط سمجھا ہے عقائد کو, وہ توحید جیسی ہونی چاہیے ہم نے نہیں سمجھا. لیکن مولا کے سلسلے میں تو کوئی شک و شبہ نہیں نہ ہے. مولا آپ کیوں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم؟ مولا البتہ ہمیں سمجھانے کے لیے, ہمیں اپنے بقائے ایمان کے سلسلے میں حساس بنانے کے لیے ارشاد فرماتے ہیں, ورنہ مولا کے ہاں کوئی لغزش کا امکان نہیں ہے. معصوم ہیں, اللہ نے انہیں معصوم علی خطا بنایا ہے. مولا فرماتے ہیں آج میں صراط مستقیم پر ہوں, کل کی خبر نہیں ہے. عرض کیا کہ یہ ہم جیسے انسانوں کے لیے ہے, مولا کے لیے نہیں ہے. بہت ساری تعلیمات ائمہ معصوم علیہ السلام کی ہیں جو انہوں نے ہمیں متوجہ کرنے کے لیے, ہمیں سمجھانے کے لیے مولا بیان فرماتے ہیں. لہذا آج اگر صراط مستقیم پر ہیں تو مغرور نہ ہو جائیں. آپ انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کو اٹھا کر کے دیکھیں, کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے. جناب یوسف کو اللہ نے دین و دنیا دونوں دے دیا نا, دنیا اور آخرہ دونوں ان کے پاس, نبی خدا بھی ہیں اور مصر کے حاکم بھی ہیں, اقتدار بھی ہے, دولت بھی ہے, علم بھی ہے. اس کے باوجود بھی ایک چیز اور مانگ رہے ہیں جناب یوسف, رب قد آتیتنی من الملک, پالنے والے تو نے مجھے حکومت تو دے دی, وعلمتنی من تعبیر الاحادیث, اور تعبیر خواب کا علم بھی دے دیا, بہت اہم ہے. اسی تعبیر خواب کے علم کی بنا پر ساری حکومت ملی ہے. وہ تعبیر خواب اگر نہ ہوتی تو یوسف قید خانے میں پڑے ہوتے, حاکم مصر نہ بنتے. وعلمتنی من تعبیر الاحادیث فاطر السماوات والارض, تو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے, انت ولی فی دنیا والآخرہ, تو دنیا میں بھی میرا ولی ہے, آخرت میں بھی میرا ولی ہے. پالنے والے حکومت دے چکا, دولت مل گئی, علم مل گیا, نبوت مل گئی, سب کچھ ملنے کے بعد بھی پالنے والے ایک چیز کی تمنا تجھ سے اور ہے, وہ کیا ہے؟ وتوفنی مسلمہ. پالنے والے جب میری موت آئے تو اسلام پہ موت آئے, انجام بخیر کی دعا. قرآن کی آیت ہے یہ, جو کوئی روایت نہیں ہے جس کے بارے میں کوئی شک و شبہ کیا جا سکے. قرآن کیا, وہ توفنی مسلمہ, جب میری موت آئے تو میں حالت اسلام پہ مروں. کون سا اسلام؟ یہ والا اسلام جو میں نے کل عرض کیا, دنیا والا نہیں. اسلام یعنی حکم خدا کے سامنے سر تسلیم خم رہے. پالنے والے جب میری موت آئے, جس عالم میں میری موت آئے, کہ تیرے ہر حکم کے سامنے میرا سر جھکا ہوا ہو.
نعرے حیدری, نعرے محمدی, نعرے نعرے خوشنودی رب العزت, اللہ جل جلالہ جل شانہ, بطفل مولا کائنات, صراط مستقیم پہ قائم رہنے کے لیے بلند سے بلند تر سلوات.
سب سے اہم دعا, سب سے اہم دعا صراط مستقیم پر باقی رہنا, یہی دعائے یہ جو ہے مکارم الاخلاق جو آپ کے ہاتھوں میں پہنچ بھی چکی ہے, دیکھیے گا کھول کے اس کے اندر. یہاں پر امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ معبود میں ایک دعا جو مانگتے ہیں اس کا تعلق اسی سے ہے. فرماتے ہیں اللہم صل علی محمد و آل محمد و متعنی بہدا صالحا لا استبدل بها, لا استبدل به و طریقۃ حق لا ازیغ عنہ. پالنے والے تو مجھے صالح, متعنی بہدن صالح, ایک صالح ہدایت سے نواز دے, ایسی ہدایت دے دے کہ لا استبدل بہ, میں کبھی اس سے دستبردار نہ ہو سکوں. ہدایت مل تو گئی, بہت سارے لوگ ہدایت مل جانے کے بعد ایک مدت کے بعد اس سے دستبردار ہو جاتے ہیں. وَطَرِيقَتَ حَقٍ لَا أَضِيغُ عَنْهُ, اور مجھے ایسا برحق راستہ دکھا دے کہ میں کبھی اس راستے سے منہ نہ موڑوں. امام کس چیز کی دعا کر رہے ہیں؟ راستہ تو مل گیا, اب اس راستے سے نہ ہٹنے کی دعا. اس راستے پر قائم رہ جانے کی دعا. ساتویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام عاقل کی پہچان بیان کرتے. عاقل کی علامت, عاقل کون ہے, عاقل کون ہے, عاقلوں کی پہچان بتاتے کہ امام فرماتے عاقل وہ ہے جو خدا کی بارگاہ میں یہ دعا کرے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, خدایا ہدایت مل جانے کے بعد دوبارہ میرا دل زنگ آلود نہ ہو جائے. تو گنجائش ہے نا بھٹکنے کی, اتنی ساری جو بتائیے. یہ خود قرآن کی آیت ہے, بچے کو رہنے دے, رہنے دے بچے, بچوں کو تو اٹھائے کے لیے ایک سلوات پڑھیں محمد والے محمد. یہ جو دعا ہے خود قرآن کی دعا ہے, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. کیا مانگیں, دنیا اور آخرت دونوں مانگنا ہے, لیکن دنیا اور آخرت, تمام دعاؤں میں جس دعا کی سب سے زیادہ اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ انجام بخیر ہو, صراط مستقیم سے منحرف نہ ہو. موت جب آئے تو صراط مستقیم پر موت آئے. آج اگر زبان پہ علی علی ہے تو مرتے دم بھی زبان پر علی علی رہے. آج اگر زبان پہ حسین حسین ہے تو مرتے دم بھی زبان پر حسین حسین رہے. آج اگر علی کے راستے پہ چل رہے ہیں, موت جب آئے تو اس وقت بھی علی کے راستے ہی پر موت آئے. لا استبدل به وطریقۃ حق لا ازیغ عنہ. تیسرا سوال یہ تھا کہ دعا کیسے مانگیں, آداب دعا کیا ہے. دیکھیں ہم انسان ہیں نا, جانور نہیں ہیں. جانور کو جو ملا کھا لیا, ادھر گیا پی لیا, جہاں گیا لیٹ گیا, جہاں اس کے یہاں کوئی آداب نہیں. انسان وہ نہیں ہے. انسان اللہ نے انسان کے ہر عمل کے لیے کچھ آداب مقرر کیے. کھانے کے آداب ہیں, حتیٰ وہاں کے آداب بیان کیے جہاں کوئی سوچتا بھی یہاں کے کوئی آداب ہوں گے. حتیٰ بیت الخلا جانا ہے اس کے بھی آداب ہیں. قبلہ رخ نہ بیٹھنا, پشت پہ قبلہ نہ بیٹھنا, ہوا کے رخ پہ نہ بیٹھنا, سڑک پہ نہیں, پانی کے کنارے نہیں, پھلدار درخت کے پاس نہیں, کوئی انسان تمہیں دیکھ نہ رہا ہو, یہ دعائیں وہ دعائیں, ننگے سر نہ ہو, یہ ساری چیزیں دعا کے بھی آداب بیان کیے گئے ہیں. آداب دعا, آداب دعا میں پہلی پہلا ادب دعا کا یہ ہے, پہلی شرط دعا یہ ہے کہ پیٹ میں لقمہ حلال ہو. لقمہ حلال, اگر بعض دفعہ ہم جو دولت کما رہے ہیں وہی حرام ہے. کبھی کبھی دولت جو کمایا ہے وہ حرام تو نہیں ہے, استعمال کرتے ہیں حرام طریقے سے. نہ استعمال حرام ہو نہ حصول حرام ہو. اپنی محنت کیا, جاب کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, لاکھ دو لاکھ روپے مل گئے, مل گئے, حاصل تو کیا حلال طریقے سے, استعمال کیسے کر رہے ہیں. اگر اس کے اوپر سال گزر گیا, سیونگ ہو گئی, خمس دیا کہ نہیں دیا, زکات دیا کہ نہیں دیا. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, جو کچھ آپ نے دولت کمایا سب آپ کی نہیں ہے, بلکہ آپ کے اس مال میں اللہ نے محروموں کے لیے, سائلوں کے لیے, غربا کے لیے, محتاجوں کا حق رکھا ہے اس میں. اس حق کو دینے سے پہلے استعمال اگر کرتے ہیں, یہ استعمال حرام ہے, اسے لقمہ حلال, اسے لقمہ حرام کہیں گے. دیکھیے بعض غذائیں وہ ہوتی ہیں جن کے اثرات کا انکار سائنس نہیں کرتی ہے. کھانے میں اگر زہر ملا ہے, سائنس کہ مت کھانا مت کھانا بھائی, یہ کھانا تمہیں مار ڈالے گا. لیکن بعض چیزیں وہ ہیں جو سائنس کی گرفت سے باہر ہیں. اب سائنس کی نگاہ میں حرام ہو یا حلال کیا فرق پڑتا ہے, سائنس نہیں اس کو سمجھ نہیں پاتی ہے. اس کو سمجھنے کے لیے وحی کا سہارا لینا پڑتا ہے. لقمہ حرام کا اثر کیا, بس ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں. عصر عاشور, جس وقت امام حسین رخصت آخر کے لیے خیمے میں آئے ہیں, جناب زینب کہتی ہے بھیا آپ نے لوگوں کو بتایا نہیں کہ آپ رسول کے نقطۂ جگر ہیں. کہا بہن زینب سب کچھ بتا چکا ان کو, ان کی سمجھ میں نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ فی بطونہم حرام, ان کے پیٹ میں لقمہ حرام ہے. یہ لقمہ حرام اس کو سائنس نہیں بتا سکتی ہے, اس کو وحی کے ذریعے سمجھنا پڑے گا. لقمہ حرام کا اثر یہ ہوتا ہے. دعا کے لیے بارگاہ معبود میں بیٹھے ہیں, پہلی شرط یہ ہے, پہلا ادب دعا یہ ہے کہ پیٹ لقمہ حرام سے خالی ہو. اس کے بعد جب ہاتھوں کو اٹھایا ہے پروردگار کی بارگاہ میں, ہاتھوں کو چہرے تک لائے, ایسے ہاتھوں کو اٹھائیں, یوں بیٹھ کے دعا نہ کریں. آداب دعا میں ہے ہاتھوں کو اٹھائیں. معصوم فرماتے ہیں اگر انسان اپنے ہاتھوں کو چہرے کے برابر لا کے خدا سے دعا کرے, محال ہے کہ وہ دعا خدا اس کی قبول نہ کرے. محال ہے. یہ ہاتھوں کو کیوں اٹھا رہے ہیں؟ کیا خدا اوپر ہے؟ نہیں, خدا اوپر نہیں ہے. یہ ہاتھوں کو اٹھانا ذلت و انکساری و عاجزی کی علامت ہے, اظہار عجز ہے. خدایا ایک فقیر تیرے دروازے پہ کھڑا ہوا ہے, ایک بھکاری تیرے در پہ کھڑا ہوا ہے. دعا جب کریں, دعا اپنی دعا سے پہلے اور دعا کے بعد محمد و آل محمد پہ صلوات بھیجیں. یہ دعا مکارم الاخلاق جو آپ کے سامنے ہے, اٹھا کر کے دیکھیے, ہر دو تین جملوں کے بعد صلوات, دو تین جملوں کے بعد صلوات. صلوات خود دعا ہے نا, اور یہ وہ دعا ہے جو رد نہیں ہوتی ہے. صلوات وہ دعا ہے جسے پروردگار رد نہیں کرتا ہے. اپنی دعا سے پہلے بھی دعا, اپنی دعا کے بعد بھی دعا, دونوں دعائیں وہ ہیں جو خدا رد نہیں کرتا. ارے مقبول دعاؤں کے درمیان اپنا تقاضا بھی اگر پروردگار کے سامنے رکھ دے, یہ بھی قبول ہونے والی, وہ بھی قبول. بیچ میں ہماری فائل بھی چلی گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے دعا کریں. اللہ نے جو نعمتیں اب تک ہمیں دی ہیں اس کا تذکرہ کریں, بیان تو کریں کیا کیا اللہ نے ہمیں دیا ہے, اس کا تذکرہ کریں. خدایا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں محب اہل بیت خاندان میں پیدا کیا. پالنے والے تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں دشمنان اہل بیت کے گھر میں جنم نہیں دیا. پالنے والے تیرا شکر ہے میری زبان سالم ہے. پالنے والے تیرا شکر ہے میری آنکھیں سالم ہے. پالنے والے تیرا شکر ہے میرے ہاتھ پیر سالم ہیں. دعائے جوشم صغیر اٹھا کر کے دیکھیں, بڑی عظیم دعا ہے دعائے جوشم صغیر. کیسا ہی ٹینشن ہو دور ہو جائے گا. شرط یہ ہے کہ اس کو سمجھ کے پڑھیں, فقط یہ جو ورد نہ کریں. البتہ ورد کا بھی اپنا ثواب ہے, میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں, لیکن پورا فائدہ اگر حاصل کرنا ہے اس کو سمجھ کے پڑھیں. دعا جوشن کبیر میں اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں ان کا تذکرہ ہے. ہماری مشکل ہے کہ ہم آدھا خالی گلاس دیکھتے ہیں, آدھا بھرا گلاس. یہ تو شکوا ہے کہ پروردگار یہ نہیں ہے ہمارے پاس. ارے یہ بھی تو دیکھو کہ پروردگار نے تمہیں دیا کیا کیا ہے. آداب دعا میں یہ ہے, اس کی نعمتوں کا تذکرہ کریں. اور آداب دعا میں یہ ہے کہ اپنے گناہوں کو یاد کریں. اس نے تو اتنی ساری نعمتیں دی تھیں, بدلے میں ہم نے کتنی سرکشی کی ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائے رفع اٹھا کر کے دیکھیں. دعائے رفع, انت الذی پالنے والے تو نے یہ نعمتیں دی, بدلے میں نے یہ سرکشی کی. بڑی عظیم دعا ہے دعا عرفہ. تو دیکھیں, انت الذی انا الذی. ایک طرف سے اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے, دوسری طرف سے اپنی کوتاہیوں کا ذکر ہے. اپنی غلطیوں کو یاد کر کے پھر اللہ سے استغفار کریں, توبہ کریں. یہ سب یہ جو ہے شرائط دعا میں. یہ شرائط اگر فراہم ہو گئے پھر ناممکن ہے کہ انسان کی دعا رد ہو جائے. ہم سیدھے سیدھے یوں چلے جاتے ہیں, اللہ نے تو کہا تھا ادعونی استجب لکم, مانگو ہم قبول کریں گے, پھر کیوں نہیں دیا؟ ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے نا بھائی, طلب کرنے کا ایک طریقہ ہے. کسی نے مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ کر کہا مولا ہم دعا کرتے ہیں دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہے؟ اللہ نے تو حکم دیا ادعونی استجب لکم، ہم قبول کریں گے، ہم نے مانگا خدایا ہمیں دولت دے دے، نہیں ملی، اولاد دے دے، نہیں ملی، شادی ہو جائے، نہیں ہوئی، نوکری مل جائے، نہیں ملی، کاروبار کامیاب ہو جائے، اور ٹھپ ہو گیا کاروبار۔ کہتا ہے مانگو، ہم نے مانگا، اپنا وقت صرف کیا، زبان کسی، البتہ اپنا وقت صرف کیا، اپنی زبان کسی، زبان آپ کی اپنی ہے، آپ کی اپنی زبان ہے، ارے اسی کی زبان سے تو اس کو یاد کرتے ہیں، اسی کی زبان ہے۔ مولا وجہ کیا ہے؟ مولا نے جواب میں فرمایا ان قلوبکم خانہ بسوال خصال، تمہارے دلوں نے آٹھ خیانت کی ہے، خائن دل لے کر کے بارگاہ معبود میں مانگنے آئے ہو، آٹھ خیانت، آٹھوں خیانت سے مولا تذکرہ کرتے، اولھا انکم عرفتم اللہ فلم تؤدوا حقہ کما اوجب علیکم، تم نے اللہ کو پہچان تو لیا کہ اللہ ہے، جانتے ہو نا، کہتے ہو نا لا الہ الا اللہ، پہچان لیا تم نے اللہ کو کہ اللہ ہے، قادر ہے، رازق ہے، مالک ہے، حی ہے، مدرک ہے، سارے صفات پہچان لیے۔ اللہ کے صفات پہچاننے کے بعد اس کا حق ادا کیا، حق ادا کیا، ارے ایک معمولی سا سیٹھ بھی تمہارے محلے میں آ جاتا ہے، اس کے آگے پیچھے تم ہلاتے پھرتے ہو، اس اللہ نے اتنی نعمتیں تمہیں دی، تمہارا عمل کیسا رہا؟ اللہ کو پہچان تو لیا، اس کا حق ادا نہیں کیا، فما اغنت عنکم معرفتکم شیا، تو تمہیں اس معرفت کا کوئی فائدہ نہیں ملا۔ وثانیہ انکم آمنتم برسولہ، دوسری خیانت، تم اس کے رسول پر ایمان لائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے رسول پر ایمان تو لائے تم، ثم خالفتم سنتہ وامتتم شریعتہ، رسول پر ایمان تو لائے لیکن رسول کی سیرت کی مخالفت کیا، ان کی تعلیمات کی مخالفت کیا، ان کی شریعت کو مردہ بنا دیا، ان کی شریعت پر عمل کرنے کے بجائے دنیا داروں کے قوانین تمہارے لیے زیادہ عزیز ہیں، شریعت پیغمبر کی تمہاری نگاہوں میں کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہارے باس کا آرڈر مقدم ہے تمہاری نگاہ میں رسول کی شریعت کے اوپر، امت تم شریعتا فعینا ثمرت ایمانکم، پھر تمہارے ایمان کا فائدہ کیا ہوا؟ یہ لمحہ فکریہ ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ فقط زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کہہ دینا کافی ہے، عمل چاہے جیسا ہو۔ مولا فرماتے ہیں کہ وہ بیان کرنا زبان سے ضروری تو ہے مگر کافی، عین ثمرت ایمانکم، اگر تم ایمان لائے ہو تو ایمان کے ہمراہ عمل بھی ہونا چاہیے، اگر تم نے رسول کو رسول مان لیا ہے تو تمہیں ان کی شریعت پہ عمل کرنا ہے، ان کی سیرت کو اپنانا ہے۔ وثالثۃ انکم قرأتم کتابہ المنزل علیکم فلم تعملوا به قلتم سمعنا واطعنا ثم خالفتم، تم نے اللہ کی اس کتاب جو اللہ نے تم پر نازل کیا اسے پڑھا اور پڑھنے کے بعد اس کی تعلیمات کے مطابق تم نے عمل نہیں کیا، یہ تیسری خیانت ہے، پڑھا اور پڑھنے کے بعد اس کی تعلیمات پر عمل نہیں، تم نے کہنے کو تو کہہ دیا سمعنا واطعنا، پروردگار ہم نے تیرے قانون کو سن بھی لیا، ہم اطاعت بھی کریں گے، یہ کہنے کے بعد ثم خالفتم، لیکن تم نے اپنی عملی زندگی میں قرآن تعلیمات کی مخالفت کیا، یہ تیسری خیانت ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ خیانت ہے، قرآن کو پڑھ کے عمل نہ کرنا خیانت، عقیدہ توحید کا اظہار کر دینے کے بعد اس کے مطابق عمل نہ کرنا خیانت، رسول کی رسالت کی گواہی دینے کے بعد ان کی شریعت کو نہ اپنانا خیانت۔ والرابع چوتھی خیانت انکم قلتم انکم تخافون من النار وفی کل وقت تقدمون الیہا بمعافیکم فعین خوفکم، تمہاری چوتھی خیانت یہ ہے، تم ہر روز کہتے ہو بھائی مجھے جہنم سے بڑا ڈر لگتا ہے، زبان سے کہتے ہو مجھے جہنم سے ڈر لگتا ہے، لیکن ہر گھڑی تم اپنے گناہوں کے ذریعے جہنم کی طرف آگے بڑھتے جا رہے ہو۔ زبان سے کہتے ہو کہ ہمیں جہنم سے ڈر لگتا ہے، مگر غیبت بھی ہو رہی ہے، جھوٹ بھی بول رہے ہو، تہمت بھی لگا رہے ہو، لوگوں کی عزت و آبرو سے کھیل بھی رہے ہو۔ مومنین کو یہ جو ہے مدد پہنچانے کے بجائے ان کی توہین کر رہے ہو۔ دفاع مومن تمہارا فریضہ تھا، تم دفاع مومن کے بجائے اس میں عیب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہو۔ یہ ساری چیزیں وہی تو ہیں نا جو انسان کو جہنم کی، پھر کہاں گیا تمہارا خوف؟ تمہیں جہنم سے خوف ہے کیا؟ جہنم سے یوں ہی بچ جاؤ گے؟ فقط نعرہ لگا کے جہنم سے بچ جاؤ گے؟ یہ میرا بیان نہیں ہے، یہ مولا کائنات کا بیان ہے۔ فَأَيْنَ خَوْفُكُمْ، پانچویں خیانت، وَالْخَامِسَةُ إِنَّكُمْ قُلْتُمْ إِنَّكُمْ تَرْغَبُونَ فِي الْجَنَّةِ وَفِي كُلِّ وَقْتٍ تَفْعَلُونَ مَا يُبَاعِدُكُمْ مِنْهَا فَأَيْنَ رَغْبَتُكُمْ فِيهَا۔ تم کہتے ہو ہمیں جنت چاہیے، ہمیں جنت بہت اچھی لگتی ہے، لیکن یہ کہنے کے بعد ہر لمحہ تم وہ کام کرتے ہو جو تمہیں جنت سے دور کر رہا ہے۔ اگر تم نے نماز نہیں پڑھا، ترک نماز تمہیں جنت سے دور کر رہا ہے، ظالموں کی مدح سرائی تمہیں جنت سے دور کر رہا ہے، مظلوموں سے بے اعتنائی تمہیں جنت سے دور کر رہا ہے، مظلوموں کی فریاد کو نہ سننا تمہیں جنت سے دور کر رہا ہے۔ جنت کی طلب تو ہے، مگر وہ کام نہیں کرنا چاہتے جو تمہیں جنت میں لے جا سکے۔ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کہہ دینے سے جنت نہیں ملنے والی ہے۔ والسادسہ، چھٹی خیانت تم نے کیا کیا؟ اکلتم نعمت المولا فلم تشکروا علیہا، خدا کی اتنی ساری نعمتوں کو کھا لیا، ہڑپ کر لیا، اس کا شکر ادا نہیں کیا۔ شکر کیا ہے؟ یہ کھانا کھا کر کے لمبی ڈکار لے کے توند پہ ہاتھ پھیر کر کے الحمدللہ کہنا شکر نہیں ہے؟ ہم لوگ تو شکر کہتے ہی ہیں، نہیں، یہ شکر نہیں ہے۔ شکر یہ ہے کہ جو نعمت ملی ہے اسے اللہ کی عطا سمجھو، اپنی ملکیت نہ سمجھو۔ اور شکر یہ ہے کہ جو نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے، جہاں اس نے استعمال کرنے کی اجازت دی ہے وہی پر استعمال کریں، یہ ہے شکر۔ شکر زبان سے فقط الحمدللہ کہہ دینا۔ فلم تشکروا علیہا، والسابعہ، ساتویں خیانت جو ہم نے کی ہے، ان اللہ امرکم بعداوت الشیطان، قال ان شیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا فعادیتموه بلا قول ووالیتموه بلا مخالفہ۔ اللہ نے تمہیں شیطان کو دشمن بنانے کا حکم دیا تھا۔ شیطان، قرآن کی آیت ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوه عدوا، تم بھی شیطان کو دشمن بناؤ۔ تم نے شیطان کی دشمنی کا دعویٰ تو ضرور کیا، لیکن ساری باتیں شیطان ہی کی مانا ہے، اس کے کسی حکم کی تم نے جو ہے مخالفت نہیں کی۔ آٹھویں اور آخری خیانت جو مولا بیان فرماتے ہیں، وقت پھر ختم ہو رہا ہے، آٹھویں خیانت جو مولا فوسّا منا، انکم جعلتم عیوب الناس نصبا عیونکم وعیوبکم وراء ظہورکم، تم نے لوگوں کی کمزوریوں، لوگوں کے عیوب کو تو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھا ہے، مگر اپنی کمزوریوں کو تم نے بھلا دیا، اپنی لغزشیں تمہیں یاد نہیں ہیں، دوسروں کے گناہوں کا تنکا تمہیں نظر آ جاتا ہے اور اپنے گناہوں کا شہتیر تمہیں نہیں دکھائی دیتا۔ دوسروں کی غلطیاں، دوسروں کا عقیدہ ایسا ہے، دوسروں کا عمل ایسا ہے، نہ اپنے عقیدے کی خبر ہے نہ اپنے عمل کی خبر ہے۔ فَأَيُّ دُعَائِن وَتَلُومُونَ مَنْ أَنْتُمْ أَحَقُّ بِاللَّوْمِ مِنْ، تم ان لوگوں پر لعنت بھیجتے ہو، ان کی مذمت کرتے ہو، ان کے مقابلے میں تم خود ان سے زیادہ مستحق لعنت و ملامت ہو. فَأَيُّ دُعَاءٍ يُسْتَجَابُ لَكُمْ مَا هَذَا، اتنی ساری خیانتوں کے بعد بھی امید لگائے بیٹھے ہو کہ اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا. وَقَدْ صَدَدْتُمْ أَبْوَابَهُ وَطُرُقَهُ، تم نے ان خیانتوں کے ذریعے سے دعا کی قبولی کے دروازوں میں تالے لگا دیے، اس راستے کو بند کر دیا ہے. اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. اتقوا اللہ وَأَصْلِحُوا أَعْمَالَكُمْ وَأَخْلِصُوا أَسْرَارَكُمْ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اپنے عمل کی اصلاح کرو، اپنی نیتوں کو پاکیزہ بناؤ. وَأْمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، امر بالمعروف کرو، نہیں عن المنکر کرو. فَيَسْتَجِيبُ اللَّهُ لَكُمْ دُعَاءَكُمْ، اس کے بعد اللہ تمہاری تمام دعاؤں کو قبول کر لے گا. ایک صلوات پڑھیں گے، محمد و آل محمد، ساری دعائیں اللہ قبول کر لے گا. دعا مانگنا ہے، دنیا کی بھی دعا مانگنا ہے، آخرت کی بھی دعا مانگنا، دعا اللہ سے مانگنا ہے. دعا میں سب سے اہم چیز ہے صراط مستقیم پر باقی رہنے، اور آداب دعا میں یہ چیزیں شامل کی ہیں. آخری ادب دعا سن لیے بیٹھیے، تمام دعا مانگنے کے ساتھ ساتھ عمل بھی کریں. یاد رکھیں کہ دعا جانشین عمل نہیں ہے. اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں رزق میں اضافہ ہو، تو جن چیزوں سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے وہ کام تو کریں. اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں بیمار ہیں صحت مل جائے، تو جس چیز سے صحت ملتی ہے علاج تو کرائیں، ڈاکٹر کے پاس تو جائیں. یاد رکھیے گا، دعا جانشین عمل نہیں ہے، مکمل عمل ہے. عمل کی تکمیل ہوتی ہے دعا کے ذریعے. پالنے والے، جو کچھ ہمارے بس میں تھا وہ تو ہم نے کر دیا، اب آگے اسے نتیجے تک پہنچانا تیری ذمہ داری. مولا فرماتے ہیں نجل البلاغہ میں، الداعی بلا عمل کرامی بلا وتر، عمل کے بغیر دعا کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے کوئی انسان تیر پھینکنا چاہتا ہے بغیر کمان کے. کمان کے بغیر تیر پھینکا جا سکتا ہے؟ اگر کمان نہیں ہے تیر مقصد تک منزل تک نہیں پہنچ سکتا ہے. بغیر عمل کے دعا بھی قبول نہیں ہو سکتی. ختم کرو اپنی گفتگو کو. عزیزو، دعا ائمہ طاہرین علیہ السلام کی زندگی میں بہت اہم درجہ رکھتی ہے، بہت اہم مقام ہے. شب عاشور امام حسین نے ایک شب کی مہلت کاہے کے لیے دی تھی؟ دعا اور مناجات ہی کے لیے نا. تم آخری شب بھی خدا کی بارگاہ میں، اس کے حضور میں ہم اپنا دست نیاز بلند کرنا چاہتے ہیں. عزیزو، ایک دعا آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اس عظیم خاتون، اس عظیم بیوی کی دعا ہے جو بستر علالت پر تھی. نبی کی لخت جگر فاطمہ زہرا بیمار ہیں، بستر علالت پر ہیں. فاطمہ کی بیماری کیا ہے آپ کو معلوم ہے نا؟ بیماری فاطمہ کی یہ ہے کہ ان کا پہلو شکستہ ہے. فاطمہ کی بیماری یہ ہے کہ پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں. فاطمہ کا عالم یہ ہے، کھڑی ہوتی ہیں تو دیوار کا سہارا لے کر کے، چلتی ہیں تو عصا کا سہارا لے کر کے. 18 برس کی عمر ہے اور کمر جھک گئی ہے. عزیزو، آپ نے نہ کسی عورت کو دیکھا ہوگا، نہ کہیں پڑھا ہوگا، نہ سنا ہوگا کسی عورت کی عمر 18 برس ہو، اسے کوئی خاص بیماری بھی نہ ہو، اس کی کمر جھک گئی. کسی نے یہ سوال پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام سے کر لیا تھا، مولا یہ بتائیے آپ کی دادی کی عمر شہادت کے وقت کیا تھی؟ مولا نے فرمایا 18 برس تھی. کہا مولا، ہم نے سنا ہے کہ وقت شہادت آپ کی دادی کی کمر جھک گئی تھی، کیا یہ صحیح بات ہے؟ امام نے کہا ہاں صحیح ہے. کہا مولا اس کا سبب کیا ہے،
کیا وجہ ہے؟
18 برس کی عمر میں کسی کی کمر نہیں جھکتی ہے. امام نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی غیر تو نہیں ہے. اللہ رے مظلومیت کا عالم، مظلومیت کا عالم یہ ہے کہ مظلوم اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو بیان بھی نہیں کر سکتا ہے. جب دائیں بائیں دیکھنے کے بعد اطمینان ہو گیا کوئی غیر نہیں ہے، سب اپنے ہی ہیں، تو امام نے فرمایا سننا چاہتے ہو میری دادی کی کمر کیوں جھک گئی تھی؟ تو سنو، جب میری دادی کے دروازے پر آگ لگائی گئی ہے تو ظالم نے اتنا بھی انتظار نہیں کیا کہ دروازہ جل جائے. ابھی دروازہ پوری طرح جلا بھی نہیں تھا، ایک شقی نے ایسا لات مارا دروازہ گرا، دادی دروازے کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی درو دیوار کے درمیان. اجرکم اللہ، اس طرح سے دادی کو پیسا گیا، ان کی پسلی ٹوٹ گئی اور ایک ہڈی ٹوٹ کر کے جگر میں پیوست ہو گئی. جب کبھی دادی کھڑی ہونا چاہتی تھی جگر میں وہ ہڈی اس طرح سے تکلیف پہنچاتی تھی کہ دادی کھڑی ہونے کے بجائے جھک کے چلا کرتی تھی. اجرکم اللہ، معصومہ بستر علالت پر ہیں. معصومہ کی حالت سمجھ میں آ گئی نا، کتنی زیادہ مصیبت میں ہیں. علی گھر میں آئے ہیں، آ کے معصومہ کے سرانے بیٹھ گئے. عام طور سے جب شوہر گھر آتا ہے تو عورتیں اپنا دکھڑا اپنے شوہر سے بیان کرتی ہیں، حق بھی ہے، شوہر سے نہ کہیں گی تو کس سے کہیں گی. لیکن عزیزو جب علی گھر میں آئے، فاطمہ نے اپنا دکھ اپنا درد اپنی تکلیف علی سے بیان نہیں کی. ارے فاطمہ نے تو علی کو یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ ان کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں. یہ تو علی کو اس وقت پتا چلا جب علی فاطمہ کو غسل دے رہے تھے. بیوی نے وصیت کی تھی، یا علی کفنی وغسلنی باللیل، اے علی مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دینا، مجھے اپنے ہاتھوں سے کفن پہنانا، اور دیکھو مجھے غسل رات میں دینا. رات میں دفن کرنے کی وصیت تو سمجھ میں آتی ہے کہ بیوی نہیں چاہتی ان لوگوں کو اطلاع ملے جنہوں نے انہیں تکلیف پہنچایا ہے، لیکن رات میں غسل دینے کی وصیت کیوں کیا تھا کہ غسل رات میں دیا جائے. عزیزو فاطمہ سے علی کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی تھی. کیوں فاطمہ نے وصیت کی؟ اس وقت پتا چلا جب علی غسل دے رہے تھے. غسل دینے سے پہلے علی نے اسما سے کہا، اے اسما دیکھو جب میں فاطمہ کو غسل دوں گا بچے دیکھ کے تڑپ جائیں گے، ان کی آوازیں چیخیں نکل جائیں گی. اے اسما جا کے بچوں سے کہو، بچوں رو مگر چپ کے رو، آہستہ آہستہ رو، آواز نہ نکلنے پائے، کیونکہ اگر تمہاری آواز بلند ہوگی انہیں پتا چل جائے گا جنہیں فاطمہ خبر نہیں دینا چاہتی ہیں. جانے کس دل سے اسما نے آ کر کے بچوں سے کہا ہوگا اور کیسے بچوں نے اپنی آواز پر قابو پایا ہوگا. اسما کہتی ہیں علی نے غسل دینا شروع کیا، میں پانی دیتی جاتی تھی، علی غسل دیتے جاتے تھے، اچانک غسل دیتے دیتے علی کی چیخ نکل گئی. علی دیوار سے سر ٹکا کے رونے لگے. میں آگے بڑھی، میں نے کہا مولا آپ تو بچوں کو منع کر رہے تھے، آپ خود رونے لگے. کہا اسما نہ پوچھو، ارے فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، فاطمہ نے مجھے نہیں بتایا، غسل دیتے وقت مجھے بتا چلا. اجرکم اللہ، علی نے فاطمہ سے اپنا دکھڑا نہیں بیان کیا، بس ایک سوال فاطمہ علی سے کرتی ہیں، علی میں نے سنا ہے کہ لوگوں نے اب تمہیں سلام کرنا چھوڑ دیا ہے. مولا فرماتے ہیں فاطمہ اتنا ہی نہیں کہ لوگوں نے مجھے سلام کرنا چھوڑ دیا ہے، اب تو امت اتنی پست ہو گئی ہے میں سلام کرتا ہوں, کوئی میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیتا ہے. مجھے سننا تھا. ایک دفعہ فاطمہ نے فضا کو آواز دی, فضا مجھے قبلہ رخ بٹھا دو, میں کوئی دعائیں کرنا چاہتی ہوں. فضا نے فاطمہ کو قبلہ رخ بٹھالا. فاطمہ نے آواز دی, اے حسن و حسین, اے زینب و کلثوم, میرے قریب آ جاؤ, ماں کچھ دعا کرنا چاہتی ہے, تم لوگ آمین کہو. سنیں گے فاطمہ نے کیا دعا کی ہے. ایک دفعہ بی بی نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا دیا, الہی اجل وفاتی سریا, میرے معبود جلدی سے مجھے موت دے دے, اب یہ دنیا رہنے کے لائق نہیں ہے. علی سلام کرے اور علی کے سلام کا کوئی جواب نہ دے. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پالنے